بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ فضل الوقت الاول علی الاخیر کفضل الاخرت علی الدنیا۔ اول وقت کو آخر وقت پر وہی فضیلت حاصل ہے کہ جو آخرت کو دنیا پر حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور آخرت کی زندگی جاویدانی۔ آئیے نماز اور اس کے تمہیدی امور کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، واجب غسل تو ہم بیان کر چکے اور ان کے بارے میں ہم بحث بھی کر چکے ہیں، اب ہم آپ سے مستحب غسلوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ مستحب غسل کون کون سے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات معصومین کی روشنی میں فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں بہت سارے مستحب غسلوں کو بیان کیا ہے۔ البتہ استحباب سب کا یکساں نہیں ہے، بعض مستحب موقد ہیں اور بعض مستحب غیر موقد ہیں۔ صحیح. یعنی بعض مستحب ایسے ہیں، مستحبات کی ان کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض مستحب غسل ان کی تاکید اس قدر ہے کہ بعض فقہا ان کے وجوب کے قائل ہیں، جس طرح نماز جمعہ ہے،
نماز جمعہ کا غسل،
نماز جمعہ کے غسل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو نماز جمعہ کا غسل مستحب ہے۔ اور اسی طرح یہ شبائے قدر کے جو غسل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ غدیر کے دن کا غسل ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مباحلہ کا غسل ہے۔
اچھا قبلہ، آپ غدیر کے دن کہہ رہے ہیں، تو یہ غدیر چاند تو رات کو ظاہر ہوتا ہے، تو کیا اسی
غدیر
رات
کے دن
دن
دی غدیر کے دن غسل ہے؟ غدیر کے دن غسل ہے، یعنی 18 ذوالحج کو غسل ہے۔
صحیح
جی جی، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے انسان اگر حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے کا غسل ہے۔
صحیح،
مسجد الحرام میں داخل ہونے کا غسل مستحب ہے، مسجد النبی میں داخل ہونے کا غسل مستحب ہے۔ اس طرح بہت سارے وہ غسل ہیں جو مستحب ہیں۔ البتہ یہ سوال وضاحت طلب ہے، یہ نقطہ، کہ بعض فقہا ان مستحب غسلوں کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے اور بعض وضو کو ضروری سمجھتے ہیں۔
صحیح،
تو مثلا اسی جمعہ کے بارے میں اکثر قائل ہیں کہ غسل جمعہ کے بعد کوئی ایسا کام کہ جس میں طہارت شرط ہے، آپ انجام دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں یا واجب طواف کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ البتہ بعض فقہا مستحب غسلوں کے بعد وضو کو ضروری سمجھتے ہیں۔
صحیح،
تو ہم یہ توقع رکھیں گے اپنے محترم ناظرین سے کہ جو جس مرجع تقلید کے تقلید میں ہیں، اس کے مطابق ان کے رسالہ عملیہ اور ان کے
فتویٰ کے مطابق
عمل مطابق جی اپنے شرعی وظیفے کو، فریضے کو انجام دیں۔
صحیح۔ اچھا قبلہ، واجبات غسل بھی بیان ہو چکے ہیں، اب میرے خیال میں وقت ہے کہ ہم مستحبات غسل کو بھی بیان کر دیں کہ غسل کرتے وقت کیا کیا چیزیں مستحب ہیں۔
جی جی، یہ ان تعبیروں میں بھی بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے، مستحبات غسل اور مستحب غسل۔
جی ہاں،
مستحب غسل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کون کون سے غسل ہیں کہ جو مستحب ہیں، یعنی اپنی ثوابدید کے مطابق نہیں، بلکہ شارع مقدس نے اس کو بجا لانے کا حکم دیا ہے بطور مستحب، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ انجام دیں گے تو اس کا ثواب ہوگا، اور اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو اس کا ثواب نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، انسان گناہگار نہیں ہوگا۔ مستحب غسل کا یہ مطلب ہے۔ مستحبات غسل کا مطلب یہ ہے کہ البتہ جو مستحبات ابھی ہم بیان کریں گے وہ غسل جنابت کے مستحبات ہیں۔
صحیح،
اگر کسی کے ذمہ غسل جنابت ہو تو غسل جنابت سے پہلے وہ چند کام اسے بطور مستحب انجام دینے چاہیے۔ پہلے بھی ظاہراً کسی مناسبت سے ان کا ذکر ہو چکا ہے، ابھی باضابطہ طور بھی بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے،
بہتر ہے.
تین دفعہ کہا گیا ہے کہ تین دفعہ کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ہاتھوں کو دھونا چاہیے،
صحیح.
اور اسی طرح تین دفعہ کلی کرنا چاہیے، غسل کو شروع کرنے سے پہلے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، یہ بھی غسل سے پہلے مستحب ہے. اسی طرح غسل میں ہم نے غسل کے لیے جسم کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، سر اور گردن ایک حصہ اور دائیں طرف اور بائیں طرف، سر گردن کو دھوتے وقت اسی طرح دائیں طرف کو دھوتے وقت بائیں طرف کو دھوتے وقت ہاتھ پھیرنا چاہیے، حتیٰ کہ جہاں جہاں ہاتھ پھیرے بغیر پانی پہنچ جاتا ہے وہاں بھی تسلی کے لیے ہاتھ پھیرنا جو ہے اس کو مستحبات میں شمار کیا گیا ہے. یہ تقریباً مستحبات ہیں کہ اگر انسان ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان سے غافل نہ ہو.
صحیح. اچھا قبلہ، وضو آپ نے کہا تھا وضو بذات خود مستحب ہے، اسی طرح سے کیا غسل بھی بذات خود مستحب ہے؟ کوئی مخصوص تاریخ نہیں ہے، کوئی مجھ پر ایسا غسل کو واجب کرنے والا کوئی چیز بھی طاری نہیں ہوئی، میں ویسے ہی غسل کرتا ہوں، میں نہانا چاہ رہا تھا لیکن میں سے غسل میں بدل کے، اور
اس طرح سے کوئی روایت اس طرح سے نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کوئی غسل جو ہے وہ وضو کے بارے میں ہے کہ باوضو رہنے کے لیے مستحب ہے، لیکن غسل جو ہے یا زمان کی وجہ سے، زمانے کی وجہ سے ہے یا مکان کی وجہ سے ہے، یعنی یا بعض دنوں اور تاریخوں کی وجہ سے غسل مستحب ہو جاتا ہے، یا بعض اہم اور مقدس مقامات اور مکانوں میں یا عمارتوں میں داخلہ کی خاطر غسل کیا جاتا ہے.
صحیح.
یا ایسے ہی آپ جب بھی چاہیں غسل کریں قربتاً اللہ، اس طرح سے کوئی نہ روایت ہے نہ اس طرح فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں ایسا مسئلہ بیان کیا ہے.
اچھا قبلہ، وضو کی بحث میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ متعدد اسباب وضو اگر جمع ہو جائیں، مثلا ایک شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے رفع حاجت کی اور وہ سو بھی گیا، اب دو موجبات وضو ہیں دیکھا جائے تو، لیکن ایک ہی وضو کرے تو وہ کافی ہے ان دونوں اسباب وضو کے لیے. غسل کے معاملے میں اگر ایک شخص کے لیے متعدد اسباب غسل مہیا ہو چکے ہیں تو کیا وہ متعدد غسل کرے گا یا ایک ہی غسل کرے گا؟ اسے آپ نے کسی حد تک بیان فرمایا لیکن ہم چاہتے ہیں قدر وضاحت سے بیان فرمائیے.
اچھا سوال ہے. وضو کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا کہ اسباب وضو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور مبتلات وضو بھی کہہ سکتے ہیں.
صحیح.
یعنی وہ کام کی جن کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یا کہیں وہ کام کی جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے. ظاہراً چھ چیزیں بیان کی تھی ہم نے.
صحیح.
اگر فرض کیجئے یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے، کوئی کی ایسا خارج از امکان نہیں ہے کہ چھ کے چھ چیزیں انسان سے سردرد ہو جائے، سو بھی جاتا ہے، رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے، اچھا وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے وہ چند منٹ کے لیے، یا خدا نہ خواستہ کوئی نشاور چیز کھا لے تو وہ اس کو
زوال عقل کی جتنی صورتیں ہیں.
جی جی، زوال عقل. تو یہ چھ کے چھ بھی اگر یہ پیش آئیں انسان کو اور ایک وضو کرے تو ان چھ کی وجہ سے جو آلودگی عارض ہوئی تھی یا انسان کو پیش آئی تھی وہ برطرف ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر انسان کے ذمے کئی غسل ہیں اور وہ اس میں بھی کوئی مستحب اور واجب میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے، کئی واجب غسل ہیں یا کئی مستحب غسل ہیں یا کئی واجب غسل اور کچھ مستحب غسل ہیں، اگر انسان ایک غسل کرے اور اس میں سب کی نیت کرے، مثلا غسل جنابت بھی اس کے ذمہ ہے، جمعہ کا دن ہے غسل جمعہ بھی وہ کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے اور مستحب غسل ہیں، یا جمعہ کا دن ہے اور اس میں کوئی ایسی تاریخ اتفاق سے آ رہی ہے کہ جس تاریخ کو غسل مستحب ہے،
غدیر کا دن بھی ہے، فرض کرتے ہیں.
فرض کہ جتنے بھی اسباب غسل ہیں واجب یا مستحب ہیں، اگر سب کے سب بھی جمع ہو جائیں اور سب کی نیت سے ایک غسل کرے تو یہ سب غسل واجب ہوں تو وہ واجب ادا ہو جائیں گے، اور مستحب ہے تو وہ مستحب ادا ہو جائیں گے. حتیٰ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات انسان اس طرح کی نیت کرتا ہے کہ میں ایک غسل کرتا ہوں سب کی نیت سے، یعنی تصور سب کا کرتا ہے اور ایک غسل کرتا ہے، اس صورت میں بھی سب ادا ہو جائیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کی نیت کرتا ہے، مثلا غسل جنابت کی نیت کر لیتا ہے تو اس سے بھی باقی غسل ادا ہو جائیں گے.
صحیح.
بلکہ غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور کسی اور غسل کی نیت کر لیتا ہے تو اس میں بھی فقہا تھوڑا تھوڑا بہت تعمل اس میں رکھتے ہیں باقی اعصال کے بارے میں، مگر پھر ہمارا فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ دوسرے غسل کی بھی اگر آپ نیت کریں گے تو سب غسل واجب اور مستحب ادا ہو جائیں گے.
اچھا قبلہ، ہمیں یاد ہے کہ آپ نے نماز میت کا کوئی حکم بیان کرتے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ نماز میت جنوب کی حالت میں بھی، چونکہ یہ نماز نہیں ہے یہ ایک دعا ہے، تو انسان نماز میت ادا کر سکتا ہے. تو حضرہ کرم وہ چند امور اگر کوئی ایسے آپ کے ذہن میں بتا دیجئے کہ جن کو جنابت کی حالت میں بھی ہم پر غسل واجب ہے اور ہم انہیں ادا کر سکتے ہوں، مثلا نماز میت یا کیا سجدہ صاف کے لیے بھی غسل جنابت کرنا واجب ضروری ہے، کیا ہوا ہونا چاہیے اس قسم کے کچھ کام؟
نہیں نہیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز میت جس کا نام ہم نماز میت رکھتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں بھی صلاۃ المیت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی نماز کے ہیں، وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے بلکہ میت کے حق میں ایک قسم کی دعا ہے. جس طرح دعا میں انسان کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی انسان وضو انسان کے ذمے ہے، بغیر وضو کے دعا مانگی جا سکتی ہے. اسی طرح انسان جنابت کی حالت میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ پابندی لگ جاتی ہے کہ خدا کو یاد نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے. وہ صرف مخصوص ذکر ہیں، مثلا وہ ان آیات کی تلاوت منع ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ کا آغاز بھی جائز نہیں ہے اگر انسان اس نیت سے کرے کہ یہ اس سورہ کی شروع بسم اللہ ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہے. تو ان کے علاوہ واقعی وہ قرآن کی وہ تلاوت کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے.
سجدہ شکر بھی انجام دے سکتا ہے،
سجدہ شکر بھی انجام دے سکتا ہے، سجدہ سہو بھی وہ انجام دے سکتا ہے. البتہ اگر کوئی سجدہ بھول گیا تھا، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات سجدہ بھول جاتا ہے بعد میں اس کی قضا بجا لاتے ہیں، یا تشہد بھول جاتا ہے بعد میں اس کی قضا بجا لاتے ہیں، تو گویا وہ چونکہ نماز کا حصہ ہے لہذا اس میں انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے.
صحیح.
باقی یہ عام جو ایک عبادت کی نگاہ سے جن کو دیکھا جاتا ہے، بغیر وضو کے بھی اور بغیر غسل کے بھی جنابت کی حالت میں بھی اس کو انجام دیا جا سکتا ہے.
قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن وقت ہوا ہے وقفے کا. ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ، قرآن مجید کے واجب سجدے کے لیے غسل جنابت کرنا ضروری ہے کیا؟
جی، یہ بھی اچھا سوال ہے، اکثر پوچھتے رہتے ہیں مومنین. قرآن مجید چار مقامات پر قرآن میں سجدہ واجب ہے.
صحیح.
اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ سجدہ نام ہے، تو یعنی کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید جس طرح نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے ہیں اور اس میں انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے، جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے. اچھا جی، اگر غسل آپ کے ذمہ ہے تو اس کے بغیر جائز نہیں ہے. شاید کوئی یہ سمجھے کہ وہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں بھی وضو واجب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حتیٰ جنابت کی حالت میں بھی اگر انسان، اب وہ ٹھیک ہے فعل حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے تلاوت، لیکن اگر خدا نخواستہ اس حکم کے ایک مرحلے میں مخالفت کرے اور اس آیت کی تلاوت کرے جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ سجدہ کرے. اس میں انسان کا باوضو ہونا، باطہارت ہونا ضروری نہیں، جنابت کی حالت میں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ دو تین اور نکات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہو اور اگر کوئی سجدے والی آیت پڑھ لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے یا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قبلہ کس سمت میں ہے، تو اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید نماز کے سجدے کی طرح واجب قرآن کے واجب سجدے میں بھی انسان کا رخ قبلہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ اس کا رخ قبلہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. قبلہ رخ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، شاید بہتر بھی ہو، لیکن یہ ثواب زیادہ بھی ہو. اور بہت سارے اعمال میں یہ ہے کہ قبلہ رخ یہ دعا پڑھنی چاہیے، قبلہ رخ یہ زیارت پڑھی جانی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا
ضروری ہے
یا قبلہ رخ نہ ہو تو یہ سجدہ ادا نہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، یعنی رخ قبلہ ہوئے بغیر بھی سجدہ کریں تو واجب ادا.
اچھا، یہ سجدہ اسی چیز پر کیا جائے گا جن پر ہم نماز کے دوران سجدہ کرتے ہیں؟
جی جی جی، یہ بھی میں ابھی وضاحت کرنے والا تھا.
صحیح.
اس میں یہ ضروری نہیں ہے، نام اگرچہ سجدہ ہے لیکن سجدگاہ اگر رکھ لیں تو پھر وہی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں بہتر ہو، لیکن پابندی نہیں ہے نماز کے سجدے کی طرح، پابندی نہیں ہے کہ ہر حالت میں اسی چیز پر سجدہ ہو جو زمین کا حصہ ہے یا زمین سے اگے اور وہ کھانے والی چیزوں میں کھانے اور پہننے والی, یہ شرط نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کارپیٹ پر یا نائلون کی چٹائیاں ہوتی ہیں ان پر, یا عام طور پر قرآن خانی میں چادریں بچھائی جاتی ہیں ان پر بھی قرآن کا واجب سجدہ کیا جا سکتا ہے.
اچھا قبلہ, غسل مس میت فرض کرتے ہیں مجھ پر واجب ہے اور میں نے غسل مس میت کیا ہے اور اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں, کیا میں وضو کروں گا یا نہیں کروں گا, اور یہ غسل مس میت ہی کافی ہے؟ یہ بیان فرمائیے گا.
نہیں, فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس طرح غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اسی غسل سے آپ کوئی بھی عبادت کی جس میں طہارت شرط ہے آپ انجام دے سکتے ہیں, اسی طرح غسل مس میت کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے, اسی غسل سے نماز پڑھی جا سکتے ہیں.
صحیح جی. اچھا قبلہ, اب نوبت آتی ہے غسل میت کی, تو غسل میت کا طریقہ کار کس طرح سے ہے یہ بیان فرمائیے گا.
غسل میت یہ بھی فقہ کے ابواب میں ایک اہم باب ہے, بلکہ مسلمان کو اپنی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہوتی ہے اور وہ فارغ البال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے, وہ کما حقہ استفادہ کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس میں اس وقت کے لیے اور اس کٹھن منزل کے لیے اس کو آمادہ اور تیار رہنا چاہیے. خصوصاً اس نقطے کی طرف وہ توجہ دے کہ جیسے بعض روایات میں ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک مستعار چیز ہے, یعنی ایک آدمی جب وہ ایمان لے آتا ہے, اسلامی عقائد کو اپنے دل میں ایک مرتبہ بٹھا دیتا ہے اور ان کا معتقد ہو جاتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ تا آخر وہ ثابت قدم رہے, بلکہ اصول کافی میں ایک باب ہے, باب المستعارین, یعنی ان لوگوں کا باب کی جن کا ایمان عارضی ہے اور کسی بھی وقت وہ چھن سکتا ہے, وہ سلب ہو سکتا ہے. روایات میں ہے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وقت آخر انسان کو بہکائے, گمراہ کرے اور صراط مستقیم سے ان کو اس کو منحرف کرے. اور اسلام میں ایسے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں کہ وقت آخر انسان محسوس ہوتا ہے, یعنی اگر زبان سے وہ خدا کا انکار نہ بھی کرے, محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ اب ثابت قدم نہیں ہے, یعنی شیطان ایک حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہے. اس لیے پرانی آیات اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات میں ان گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وقت آخر بھٹک سکتا ہے, صراط مستقیم سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے. چنانچہ آیہ کریمہ ہے, لا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ, بہت سارے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان وقت آخر گمراہ ہو جاتا ہے, ان میں سے ایک, بلکہ میں تو عرض کروں گا تمام اسباب کی جڑ اور تمام ضلالت اور گمراہی کے جو اسباب ہیں یا وجوہات, ان کی بنیاد اور اساس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیا ہے. فرمایا, لا تتبع الہوا, خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کر. اور عجیب بات ہے, توجہ طلب نقطہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں خطاب حضرت داؤد سے ہے, اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے یہ فرما رہا ہے کہ لا تتبع الہوا, میرے نبی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کر, فیضلک عن سبیل اللہ, ورنہ یہ خواہشات نفسانی تجھے گمراہ اللہ کے راہ سے صراط مستقیم سے تجھے ہٹا دیں گے خواہشات نفسانی. تو تاریخ میں بہت سارے ایسے انسانوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی شکم پرستی کے جرم میں, اور کبھی کوئی وہ شہوت پرستی کے جرم میں, اور کوئی وہ قوائے جو غضب جو انسان کی اس میں ہے, فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے, تو وہ اسی درندہ صفت بننے کی وجہ سے وقت آخر ایمان کی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان کوئی شکوک شبہات سے دوچار ہو جائے, اس میں شک کرنے لگے, تو ساری احادیث تو صحیح نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے یہ صحیح یہ حدیث عن حضرت
سے جی
منقول ہو یا نہ ہو. نہیں تو قرآن کی آیت ہے, لا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ, خواہشات نفسانی کے نتیجے میں انسان وقت آخر گمراہ ہو جاتا ہے, چونکہ یہ انسان کے امتیاز اور خصوصیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس مرحلے میں امیر المومنین کا وہ فرمان اپنے محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اگر میں عرض کروں تو یہ ایک سعادت ہوگی. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو عقل کی نعمت سے نوازا،
صحیح.
ان کو خواہشات نفسانی
نہیں دی،
فرشتوں کو غصہ نہیں آتا، ان کو وہ جنسی خواہش نہیں ہوتی، وہ شادی بیاہ کے چکر میں نہیں ہوتے، نہ ان کو بھوک پیاس لگتی ہے. یہ چیزیں تقریباً خواہشات نفسانی کے جو محور ہے یا مرکز ہے، یہی تین چیزیں ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، حیوانوں میں جو خصلتیں پائی جاتی ہیں ان کو غصہ آتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے یا جنس خواہش ہے، آسمان کے فرشتوں کو اس سے دور رکھا، اور جب حیوانات کو پیدا کیا ان کو یہ خواہش دی، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ان کو غصہ آتا ہے حیوانات کو،
صحیح.
اسی طرح اس میں وہ جنسی خواہش ہوتی ہے حیوانات، تو حیوانات کو پیدا کیا، مال مویشی پرندے درندوں کو، ان میں خواہشات نفسانی کو رکھا، عقل کی نعمت سے ان کو محروم رکھا. لیکن وخلق اللہ الانسان ورکب فیہ العقل والشہوۃ، انسان کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے بھی نوازا اور ساتھ ساتھ خواہشات نفسانی بھی رکھ دی انسان کے اندر. تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو بھی رکھا ہے اور خواہشات نفسانی کو بھی رکھا ہے. اس طرح انسان ایک وہ میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، ایک طرف سے عقل کا محاذ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے خواہشات نفسانی کا. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عقل خواہشات نفسانی کو شکست دیں فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جس کی خواہشات نفسانی اس کی عقل کو شکست دے دیں وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو نہج البلاغہ کے تیسری جلد میں ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے اقتباس ہے، یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ مال مویشی کی طرح ہیں بلکہ مال مویشی سے بھی بدتر ہیں.
صحیح.
اور مال مویشی سے بدتر ہونے کی ظاہر ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مال مویشی حیوانات اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی فصل میں جا کے اس کو رون ڈالتے ہیں، یا مالک کی اجازت کے بغیر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی گاڑی کا، آپ کی کھڑکی کا آ کے شیشہ اگر کوئی سرکش حیوان توڑ دیتا ہے تو وہ اس کی کوئی بھی کوئی مذمت نہیں کرے گا، اس کو اس کی کوئی ملامت نہیں کرے گا.
سر جی کیا جاتا ہے، یہ حیوان ہے،
وہ حیوان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ جس کی بنا پہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی جو قباحت ہے اس کو سمجھ سکے، اس کو
خیر و شر کی کوئی اسے تمیز،
اس کو خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں ہے، لہٰذا وہ اگر نقصان پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے اور اس کے ذریعے ظلم کی قباحت کو وہ سمجھتا ہے، جی جھوٹ کی قباحت کو وہ سمجھتا ہے، بددیانتی کی اور خیانت کی قباحت کو سمجھتا ہے، اس کے باوجود اگر خواہشات نفسانی کی پیروی کرے اور خداداد عقل کو نظر انداز کرے تو منطقی طور پر اس کو مال مویشی سے بدتر ہو جانا چاہیے. اور دوسرے مقام پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، دشمنان اسلام کو مارتے ہیں، یا خود اپنی جان آفرین کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں، ان کا اجر اور ثواب اس شخص سے زیادہ نہیں ہے جو معصیت اور گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا ہے. پھر فرمایا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، پاک دامن انسان فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے. یہاں آپ نے فرمایا فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے، اور دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا، دوسری روایت میں، کہ جس کی عقل اس کے خواہشات نفسانی کو شکست دیں وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز سے فارغ ہو کے آنے والوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ خوش آمدید کہتا ہوں ان مجاہدین راہ اسلام کو کہ جو جہاد اصغر سے فارغ ہوئے، اب ان کے ذمے جہاد اکبر رہ گیا ہے، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جہاد کا عمل اور عبادت جس کے نتیجے میں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ اگر جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خواہشات نفسانی کی مخالفت یہ جہاد اکبر ہے. تو خواہشات نفسانی کی یعنی مخالفت کی جتنی فضیلت ہے اس کی پیروی اتنی ہی قابل مذمت ہے، اور اس کی مذمت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ اللہ کی گواہی کے مطابق وقت آخر ایمان کی نعمت سے انسان محروم ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ اگر وہ خواہشات کا اسیر ہے.
صحیح. اچھا قبلہ, یہ سوال جو ہے یہ ہم آپ سے اگلے پروگرام میں پوچھیں گے, کیونکہ پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین کرام, ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا, اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
القلب إيمانا أن تصلح أمرنا.